أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس ٹاک شو میں جس کا عنوان ماہ مبارک رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے. ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. اس مہینے میں خدا کی طرف سے برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کو معنوی نعمات سے فیضیاب ہونے اور ان سے استفادے کی کھلی دعوت دی جاتی ہے. خدا کی جانب توجہ، اعمال صالحہ کی جانب رجحان، روزے کی فرضیت کی بنا پر یہ مہینہ تزکیہ و تہذیب نفس اور گناہوں سے چھٹکارے اور نجات کا مہینہ ہے. آج کے اس ٹاک شو کے مہمانان گرامی حجت الاسلام المسلمین مولانا عقیل عباس صادقی اور حجت الاسلام المسلمین مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب ہیں. میں ان دونوں مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کوئی اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ٹاک شو کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. بر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے میں دونوں مہمان حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اس ٹاک شو میں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پر تشریف لائے. ٹاک شو کا آغاز میں حدیث قدسی سے کرنا چاہوں گا جسے حضرت داؤد علیہ السلام سے خدا نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری زندگی میں سود مند لحظات پائے جاتے ہیں، ہوشیار رہو اور ان لحظات کی تاک میں رہو اور ہوشیاری اور سنجیدگی اس کے ساتھ ان سے استفادہ کرو. یہ حدیث قدسی صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام بشریت کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے ان لحظات کا انتظار کرے، ان لحظات کی تاک میں رہے اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کرتا رہے. ماہ مبارک رمضان ایک بڑی فرصت کا نام ہے، ایک اہم لحظے کا نام ہے. اس سے بہتر استفادہ کرنے کے لیے یہ دونوں مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ابتدا میں ہم پراپر موضوع پہ جانے سے پہلے کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کی جو کہ سب اہمیت جانتے ہیں، لیکن اگر ہلکی سی روشنی دونوں مہمان گرامی اگر اس پہ ڈالے کہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت خود کیا ہے اور دیگر جو 11 مہینے ہیں اس سے اس کی کیا فضیلت ہے، تو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا مولانا عقیل عباس صادقی صاحب سے کہ وہ اس پہ روشنی ڈالے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا خاص اہمیت ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب نستعین وهو خیر معین، ربی یسر ولا تعسر وتم بالخیر. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عنوان کے لحاظ سے آج کا یہ ٹاک شو جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کس طرح گزارا جائے، کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس ایک مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے روایت کے اعتبار سے، یعنی تین عشرے. پہلا عشرہ برکات ہے، دوسرا عشرہ رحمت ہے اور تیسرا عشرہ مغفرت ہے. جس آئے شریفہ کو سنامہ کلام کے طور پہ آپ سے پیش کیا گیا اس سورہ بقرہ کی مشہور معروف آیت 146 آیت کہ جہاں پروردِ عالم یوں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا اس ہی طرح جس طرح تم سے پہلے قوموں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا. جب انسان کبھی معالجے اور علاج کی خاطر طبیب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور مرض کی تشخیص کر لیتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ لیٹر پیڈ پہ دوائیوں کی فہرست لکھے، ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کے مرض کی تشخیص کر لی ہے اور آپ سے پہلے بھی کئی لوگ آئے میرے پاس اس مرض کے لیے اور میں نے آپ کی طرح انہیں بھی اسی مرض کی دوائیں لکھ کے دیں، توجہ کیجئے گا، گو کہ میری تشخیص کا علاج یعنی دوائی معالجہ سخت ہے مگر لعلکم تتقون، مگر تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم پرہیزگار متقی بن جاؤ گے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا اسی طرح جس طرح تم سے پہلے قوموں پر روزے کو فرض کیا گیا، یعنی یہ روزہ رکھنا ظاہری اعتبار سے سخت ہے، بھوکا پیاسا رہنا اور دیگر مبتلات روزہ کے جو بعض مرجع تقلید نے 8 بیان کیے، بعض نے 9 بیان کیے، ان تمام سے پرہیز کرنا دشوار ہے مگر لعلکم تتقون، مگر تم ہی خود پرہیزگار و متقی بن جاؤ گے، حالانکہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ مجلس رحمہ بہار انور میں لکھتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ یا ایو الذین، توجہ کیجئے گا، یا ایو الذین آمنو، تو جب میں یہ اس جملے تک پہنچتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں، چھٹے امام کہتے ہیں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کیسی بھوک، کیسی پیاس، کیسی سختیاں، اللہ نے مجھے کہا اے ایمان لانے والوں، اللہ نے مجھے شامل کر دیا ایمان لانے والوں میں، اس ایک لفظ نے میری تمام گرسنگی کو، بھوک کو مٹا دیا، تمام تشنگی پیاس کو مٹا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے مؤمن کہا ہے اے ایمان لانے والوں، یعنی میرے لیے آپ کے لیے سب سے بڑا شرف اس ماہ رمضان میں یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس ملت میں قرار دیا کہ جس پہ روزے فرض کیے گئے، سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ہم اور آپ آج اس بات پہ افتخار رکھتے ہیں، ہم اس امت سے تعلق ہمارا کہ جس اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، پہلا نقطہ یہ، دوسرا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یا دیگر مبتلا روزہ جو ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، وہ ہدف نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں، اب سفر کے لیے جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کار ہوتی ہے، کبھی ٹیکسی ہوتی ہے، کبھی ہوائی جہاز ہوتا ہے، کبھی ٹرین ہوتی ہے، کبھی پانی کا جہاز ہوتا ہے، کیا یہ ہمارا ہدف ہے؟ کیا یہ ہمارا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں، ہمارا مقصد تو وہ منزل ہے، تو گویا بھوکا پیاسا رہنا، مبتلا سے روزہ کی پابندی کرنا، یہ ہدف نہیں ہے، ہدف کچھ اور ہے، وہ کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جانا، اسی وجہ سے ایک طالب علم مرجع تقلید آیت العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے ہیں، دوران گفتگو آگاہ کہتے ہیں اس طالب علم سے کہ بتاؤ آج کتنے روزے ہیں رکھے تم نے، اب مرجع تقلید مجتہد جامع شرائط عارف زمان، کوئی گلی میں چلتا پھرتا شخص نہیں ہے جن کے سامنے بچپنا نہیں گزارا ہے، ایک سنجیدہ انسان، ایک مرجع تقلید، نائب امام یہ سوال کر رہا ہے، سنجیدہ سوال ہے، بہرحال ہوتا یہ آداب یہ ہیں کہ انسان بزرگوں کے سامنے خاموش رہتا ہے، اسے بولنے کا موقع دیتا ہے، خاموش رہے وہ طالب علم، آغا نے ارشاد فرمایا آج 9 روزے ہیں، وہ مبتلا تھا روزہ 9 نہیں، اب آغا کیا وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج زبان کا روزہ ہے، آج آنکھوں کا روزہ ہے، آج کان کا روزہ ہے، آج دل کا روزہ ہے، آج دماغ کا روزہ ہے، آج آنکھوں کا روزہ ہے، گویا کیا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، خطبہ شعبانیہ کا آخری جمعہ میں بیان کر رہا ہوں صرف، چونکہ ماہ شعبان گزر چکا ہے، پورا مہینہ آپ علماء مبلغین واعظین سے سنتے رہیں، صرف ایک جملہ، جب مولا امیر مومنین نے یہ خطبے کے اس حصے پہ پہنچے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ماہ مبارک شعبان کے خطبے میں کہ ماہ رمضان کو مولا ام المومنین نے شاہ فرمایا اس کی بہت ساری تفاصیل بیان ہو چکی، 10 حصوں میں اس خطبے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آخر میں مولا کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی ہے، کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، پورے ماہ رمضان میں دیکھا ہمارا مقصد آج کا ٹاک شو کا ہے، ماہ رمضان کیسے گزارے۔ ابھی تو البتہ میں اہمیت و فضیلت بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان یا نبی اللہ کیسے گزارے، رسول اللہ کیا جواب دیتے، یا ابو الحسن یا امیر المومنین یا علی، ماہ رمضان کو گزارنا ہے اپنے آپ کو تمام محرمات الہی سے دور رکھتے ہوئے، یعنی ہر وہ کام سے پرہیز کرنا ہے، دور رہنا ہے کہ جس سے پرورد عالم ناراض ہو جائے، ناخوش ہو جائے ہر اس کام سے۔ یہی وجہ ہے مولا امیر المومنین کا جملہ ملتا ہے نجم بلاغہ میں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہ ملا۔ اب دوبارہ میں خطبہ شعبانیہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو، وہاں یہ جملہ آتا ہے کہ ماہ رمضان میں یا روزے دار کے لیے، دونوں مراد لے لے یا دو میں سے ایک مراد لے لے، کہ جس کا سونا عبادت ہے، سو جانا عبادت ہے، جس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہر انسان کے لیے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام دن میں کسب معاش کرتے تھے، ضروریات زندگی فراہم کرتے تھے، مصروفیات زندگی میں مصروف رہتے تھے، یعنی سو جانا عبادت ہے اس انسان کے لیے کہ جو تمام فرائض سے سبکدوش ہو چکا ہو، جو تمام فرائض دن بھر کے انجام دے چکا ہو، فارغ ہو چکا ہو، اب وہ سو جائے گا تو اس کا سو جانا عبادت۔ آپ علماء کی مجلس ترہیم میں سنتے رہتے ہیں، سوئیم کی مجلس ہو یا چہلوم کی یا برسی کی، جب کسی عالم دین کی، وہاں کیا کہا جاتا ہے، عالم کا سو جانا بھی عبادت ہے، وہ اس معنوں میں ہے۔ یا کہتے ہیں کہ عالم اگر مر بھی ہے تو زندہ ہے، وہ ایک اس کی معنویت اور روحانیت ہے۔ پھر رسول اسلام کا جملہ اہمیت ہے، ماہ رمضان کے حوالے میں گفتگو کر رہا ہوں، فی الحال پہلا حصہ، ابھی اصل موضوع جو آج ٹاک شو ہے اس پہ میں نہیں بول رہا۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام تر خوبیوں کو، تمام تر رحمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو، مغفرتوں کو مخصوص کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں، یعنی اللہ تعالی کا پسندیدہ مہینہ ماہ مبارک رمضان۔ اور یہی وجہ ہے رسول اسلام کہتے ہیں کہ یہ مت کہو رمضان آیا رمضان گیا، رمضان آئے گا رمضان چلا جائے گا، اسے کہو ماہ مبارک رمضان، احترام سے نام لو، احترام سے نام لو، تعظیم کرتے ہوئے نام لو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام رمز ہے رمضان، اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام رمضان، اس لیے احترام سے نام لو۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر کسی بندے خدا کو اس بات کا درک ہو جائے، اگر کسی انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہیں، کیا برکات ہیں، کیا رحمت ہیں، تو وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے، بلکہ یہ پورا سال کا سال ماہ رمضان رہے، لیکن انسان درک نہیں کر پاتا۔ بعض لوگ درک کر لیتے ہیں، بعض لوگ، اللہ مدیس رحمان نے بہار انوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 101 میں ایک واقعہ مختصر کرتے ہوئے لکھا ہے، اب پورا بیک گراؤنڈ مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب حارث بن مالک سے نبی اکرم کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اللہ مدیس رحمہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے کہا یا مالک کیا حال چال ہے؟ جناب مالک، حارث بن مالک کہتے ہیں یا نبی اللہ، ایمان کی منزل پر فائز ہوں۔ رسول اسلام کہتے ہیں ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت آپ کو آسمانوں اور جنت کے مناظر دکھا دوں، حارث بن مالک، سید المرسلین، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار کو کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت آپ کو آسمانوں کے حال، جنت کے مناظر دکھا سکتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں مالک اس منزل تک کیسے پہنچے؟ یا نبی اللہ پابندی اوقات نماز، اول وقت نماز، اور دوسرا حقیقی معنوں میں روزہ رکھ کر میں اس منزل تک پہنچاؤں، میں یعنی ایمان کی اس اعلیٰ ترین درجے میں پہنچاؤں کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آسمانوں اور جنت کے مناظر آپ کو دکھا سکتا ہوں میں اسی نماز و روزے کے ذریعے۔ یعنی مالک انسان کو نسبت دیکھا جائے تو ایک عام انسان ہے، وہ جب یہ مناظر دکھا سکتے ہیں، یہ کس دولت سے، کس برکت سے، کس رحمت سے؟ روزے کی فضیلت کی وجہ سے۔ یا یوں کہا جائے، جو روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان تمام واجبات الہی، جو بھی واجبات ہیں، ان تمام واجبات کو اس کے اصل وقت پر، ان تمام فرائض کو اسے اصل وقت پر ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ روایت میں ہے، یہ تمام واجبات کے لیے، کہ جو شخص بھی واجبات کو اس کے اصل وقت، جیسے مولانا امیر مومنین نے سوال کیا تھا یا نبی اللہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یا علی یا ابا الحسن، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے فرائض کو اس کے وقت پر ادا کر دے، اس میں نماز بھی آ گیا، روز بھی آ گیا۔ گویا اندازہ یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اہمیت و فضیلت ماہ رمضان یہ کہ اس کی اہمیت کو جانے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند۔ جسے پچھلے دنوں ایران ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، کہا گیا کہ یہ تمام آسمانی کتابیں کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوئی ہے، تمام آسمانی کتاب ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل ہوئی ہے، اور نبی اکرم یا دیگر انبیاء کے مطالب میں نے پڑھا، میں نے کتاب کا نام ہے حقیقی معنوں میں روزے دار، اس میں جناب آدم علیہ السلام کو بھی تذکرہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو اسلامی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اسلام نہیں آیا، لیکن بہت سارے انبیاء یا کہا جا سکتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کو اہمیت دی، اس کے فضائل کو جانا اور اس کی فضیلوں کو دیکھتے ہوئے اس میں نامے، اس مہینے میں اعمال انجام دیے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اسلام کی کہ اگر کسی انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کے لیے کیا خیر و برکت ہے، تو اسے ہرگز ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے بندگان خدا رات بھر جاگتے ہیں تاکہ دن بھر سوئیں گے، حالانکہ دیکھا جائے تو ان اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ جیسے کہ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ علیہ یا دیگر اور بزرگ علماء رات بھر مطالعہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور پھر کچھ دیر آرام کرتے تھے، اگر یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے، اسے فوکس کیا گیا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے، مگر خامہ خواہ رات جاگ کر گزاری جائے تاکہ دن کو آرام سے سوئیں گے تاکہ روزہ محسوس نہ ہو، حالانکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر کچھ محسوس ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک اور موقع پر سوال کیا گیا تھا نبی اکرم سے کہ انسان کو روزہ یا ماہ مبارک رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، تو وہاں نبی اکرم نے سوال کے جواب میں کہا تھا مومن یا روزے دار اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ دیکھیں نماز 5 منٹ کی ہوتی ہے، 10 منٹ کی ہوتی ہے، حج بیت اللہ اگر ارکان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چند چند گھنٹوں پہ وہ ارکان انجام دیے جاتے ہیں، عمرہ اگر دیکھا جائے तो आधा घंटा 40 घंटे 40 मिनट में वो उम्रा के फराइज अंजाम हो जाते हैं, या दीगर इबादत को देखें तो ये वाहिद इबादत ऐसी है कि जो तोलानी इबादत है, 15 घंटे 16 घंटे। और इसी से मुंसलिक होते हुए आदमी सोचे कि मैं मुसलसल 15 घंटे अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हूं। तमाम इबादत में जितने भी फराइज है, जितने भी वाजिबात है, तमाम के सवाबात को परवरदे आलम ने कातिबैन को यानी कराम ने कातिबैन को बयान कर दिए कि अगर मेरा बंदा नमाज पढ़े तो इसका सवाब ये है, अगर वो ज़कात दे इसका सवाब ये है, अगर वो इन्फ़ाक़ करे इसका सवाब ये है, अगर वो ज़कात दे इसका सवाब ये है, अगर वो खुम्स अदा करे इसका सवाब ये है, अगर हज बैतुल्लाह पे जाए तो इसका सवाब ये है, अगर उमरा पे जाए तो इसका सवाब ये है। मगर ये वाहिद अमल है, ये वाहिद वाजिब है, या ये वाहिद मुस्तहब या वाजिब या वो अरकान या वो अमल कि जो परवरदे आलम ने रोजे का सवाब अपने पास महफूज रखा है कि मैं जानू वो मेरा बंदा जाए जाने के इसे कितना सवाब देना है।
सॉरी कतकलमी के लिए मैं चाह रहा था कि ऐसे ऐसे तमोज भी आते जाए, इंशाल्लाह आपकी बातें वाकई लतीफ हैं, हम चाहेंगे इससे और लुत्फानंदोज भी हों। मैं चाहूँगा अगर साहब, अगर इमानी साहब, खुतबा शाबानिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, इसमें माह रमज़ान की फजीलत बयान की, उसके औसाफ बयान किए, हमारी जिम्मेदारी बयान की। इसके बाद मैं चाहूँ कि इसी अहमियत के ज़ेल में माह मुबारक रमज़ान की अहमियत के ज़ेल में इस खुतबे से अगर अगर थोड़ा सा आशना करवा दें ताकि फिर हम मौजू पे अपने जाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आगा साहब ने बयान किया कि खुतबे शाबानिया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक खुतबा, ये खुतबा शाबानिया जिसको बाद लोगों ने लिखा है कि तीन हिस्सों में भी बयान किया गया है। एक हिस्सा है जिसमें माह मुबारक, क्योंकि तीन चीज़ हो गई, एक माह रमज़ान हो गया, एक परवरदिगार हो गया, और एक बंदा कि जिसके वज़ाइफ़ अंजाम हो गई, तीन चीज़ें हो गई। तो पहली चीज़ जो है वो पैगंबर इस्लाम ने या नास कह के पुकारा खुतबे के अंदर और लोगों से मुखातिब होकर कहा कि लोगों के तुम्हारे यानी सबसे पहले माह रमज़ान की फजीलत को बयान किया। इस फजीलत के अंदर अगर हम देखें कि आम जो आम अयाम है, आम महीने हैं, उससे हटकर इस पैगंबर इस्लाम ने इस महीने की फजीलत को बयान किया कि देखें कि इसका इसमें जो सात है, टाइम है, वक्त है, वो आम महीनों से का इसकी ज़्यादा फजीलत है। इसी तरह इसकी रातें भी, इसी तरह इसके अंदर सोना भी, इसी तरह इसके अंदर इबादत करना, इसके अंदर सांस लेना, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम दिनों से हट कर हैं महीने की रातों को दिनों को देखते हुए। तो लिहाजा एक फजीलत तो इस महीने के एतबार से पैगंबर इस्लाम ने बयान की कि इस महीने की खुद फजीलत है और खुद रवायतें भी हैं, जैसा कि आगा साहब ने बयान किया माह रमज़ान के हवाले से कि इस महीने में एक और डॉक्टर रफ़ी ने अपनी किताब में लिखी और पैगंबर इस्लाम की हदीस नकल की उन्होंने भी कि इस महीने की फजीलत यह है कि इसमें एक गुनाह का जो सबब है शैतान खुदावंद परवरदिगार आलम उसको कैद कर लेता है। और इसके अलावा जन रवायत में है कि परवरदिगार आलम की तरफ से कि खुदावंद मुताल जो जन्नत के दरवाजे खोल देता है, आसमानों के दरवाजे खोल देता है, नुजूर और बरकत के दरवाजे खोल देता है। ये सारी चीज़ इसी महीने के हवाले से है खुसूसी तौर पर। और छठे इमाम की भी एक रवायत है जिसमें छठे इमाम ये इरशाद फरमाते अपने बेटे को वसीयत करते हुए कि दिलो जान से अपने बेटे से कहते हैं दिलो जान से इस माह में कोशिश करो। किस चीज़ की कोशिश करो? क्योंकि इस माह में रिस्क तकसीम होता है, रोज़ी जो तकसीम होती है, इंसान की उम्र जो है उसकी मकदार लिखी जाती है। और उसके बाद इसी महीने में जो है वो इस महीने में जो दूसरा हिस्सा है कि इंसान खुदा का मेहमान भी होता है इजाबत इलाही। तो अब यहाँ पर भी तीसरा जो पैगंबर इस्लाम ने इस खुतबे को बयान किया उसमें एक हिस्सा खुद महीने के एतबार से और दूसरा परवरदिगार के एतबार से, वो यही कि हम इस महीने में परवरदिगार आलम के मेहमान हैं। वो मेहमान के एतबार से कि अब हम उर्फी एक दुनिया की मिसाल आपके सामने पेश की जाए कि अगर हम किसी मेहमान को अपने घर पर बुलाते हैं तो उसके सामने जो अच्छे अच्छे खाने और मुख्तलिफ अनवा की गजाएँ रखते हैं। तो खुदावंद मुताल ने भी इस महीने में जब हम खुदा के मेहमान हैं, देखें आम हालात में सोना मुबाह है लेकिन कहा इस महीने में तो मेरे मेहमान खुदा के मेहमान ने सोना भी इबादत करार दिया। तस्बीह और तहलील आम हालात के अंदर भी जो है वो इतनी सवाब उतनी है लेकिन कहा इस महीने में ज़्यादा सवाब है तस्बीह और तहलील। यानी हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम की तरफ से भी इस महीने में खुसूसी तौर पर जब इंसान खुदा का मेहमान है तो खुदा की तरफ से इस महीने में कई चीज़ें दुगनी चुगनी और उससे ज़्यादा इजाफी हो जाती है। तो एक हिस्सा महीने के एतबार से हो गया, एक परवरदिगार के एतबार से, और एक हिस्सा अब जो है वो वज़ाइफ़ मोमिन के एतबार से कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। ये इस खुतबे का खुतबा शाबानी का हिस्सा जो है वो ये कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसमें खुद पैगंबर इस्लाम ने उसमें चीज़ें बयान की है कि तिलावत कुरान जो सबसे अहम है, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ تلاوت قرآن کا خود اس مہینے میں ثواب ہے، خود پیغمبر نے تاکید کی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی وصیت تھی کہ مولا کائنات سے کہ میری قبر پہ تلاوت قرآن کرنا، اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر صدقہ دینا، فقیروں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، جو عام حالات کے اندر بھی ایک حکم ہے صلہ رحمی کرنا، عام حالات میں بھی مدد کرنا، فقیروں کی مدد کرنا، اس مہینے میں بھی بالخصوص ہے کہ کسی کو افطاری دو، اور اسی طرح مختلف چیزیں خصوصاً بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا احترام ہے، بچوں سے اچھے طریقے سے رحم کیا جائے ان کے اوپر۔ تو پیغمبر اسلام نے چند چیزیں اس مہینے کے اعتبار سے جو وہ وظیفہ مومن ہے وہ یہ چیزیں کہ انسان اس مہینے میں ان چیزوں کو انجام۔
ماشاء اللہ، بالکل، یہ جو ہم نے پہلا سوال یا پہلا جو موضوع دونوں علماء کے سامنے رکھا وہ یہی تھا موضوع کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت جان لیں، کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس مہینے میں بیٹھے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کے اوصاف ہیں، تو ہمیں شاید اس پورے 30 دنوں میں، اس پورے 29 دنوں کے اندر کرنا کیا اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وجہ یہی تھی کہ ہم پہلے چاہ رہے تھے کہ تھوڑی سی اہمیت، جو کہ انشاءاللہ سب کو معلوم ہے، لیکن دوبارہ ریٹریٹ کرنے کے لیے، دوبارہ یاد دہانی کرنے کے لیے یہ موضوع امپورٹنٹ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کریں گے جلدی اپنے موضوع کی طرف آ جائیں کہ اس میں گزارنے کے لیے اس میں کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ صرف ایک اور اہم موضوع جو اس مبارک ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مشہور ہے، جس میں اسی وجہ سے اس کو عز الشہور بھی کہا گیا، سید الشہور بھی کہا گیا، کہ اس کو تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں کی عزت قرار دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ قرآن کریم کا نزول، اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اور صرف قرآن کریم کا نہیں، جیسے آغا عقیل ساتھی نے بیان فرمایا کہ تمام آسمانی کتابیں، صحف ابراہیمی کے بشمول تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ میں نزول نازل ہوئیں۔ تو قرآن کے حوالے سے، جیسے قرآن کی بہار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس ماہ مبارک رمضان کو، تو میں چاہوں گا کہ اگر اس کے بارے میں ایک ہلکی سی مختصراً بتا دیں کہ قرآن کے حوالے سے کیا اس ماہ کو اہمیت حاصل ہے اور ہمارا اس سے کیا رابطہ ہونا چاہیے اس ماہ کے حوالے سے، تو ہمارا یہ پہلا سٹیپ بھی ہو جائے گا کہ اس ماہ میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس قرآن جو خدا کی اتنی بڑی عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک، کیا برتاؤ، ہمیں اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، کیسے ہی ہماری بہار کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا عقیل صاحب کی سے اس پہ مختصرا روشنی ڈالیں تاکہ ہم آگے موضوع کو بڑھاتے رہیں۔
موضوع کے اعتبار سے یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، ارتباط با خدا، اللہ سے رابطہ۔ ویسے تو پرورد عالم نے ہر انسان کے لیے کوئی دن بھی ہو، کوئی وقت بھی ہو، کوئی مکان بھی ہو، کوئی زمان ہو، کوئی قید نہیں ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب چاہے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے۔ یعنی کلی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، جس میں نہ وضو ہے، نہ کوئی قبلہ ہے، نہ کوئی خاص زمان یا مکان ہے۔ ہاں اگر ہم آداب میں جائیں تو باوضو ہونا چاہیے، اگر اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ جیسے کہ اچھا مجھے یاد دلائے آغا قاری مہدی صاحب نے کہ اس ماہ رمضان میں عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں کیسے رمضان ماہ رمضان گزارنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک جملہ کہا جاتا ہے جو بچوں کو یاد ہے کہ اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت کرنا نسبتاً دوسرے دنوں کے مقابلے میں پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، ان عام دنوں میں پورا قرآن کی جو تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس ماہ میں ایک آیت تلاوت کرنے کے ثواب، ایک آیت کی تلاوت کرنے سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، توجہ کیجئے گا، یہ ایک اصول ہے۔ ماہ شعبان کے آخر خطبے میں غالباً، اگر میں غلطی نہیں کروں، وہاں تذکرہ ہے، نبی اکرم کہتے ہیں کہ اس ماہ میں، یعنی ماہ رمضان میں، نوافل پڑھنا، نوافل ہائے فجر، نوافل ہائے ظہرین، نوافل ہائے مغربین کا ثواب عام دنوں کے نوافل سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ واجب نمازوں کا ثواب بھی، حالانکہ واجب نماز ہے، کوئی احسان تو نہیں کرے، فریضہ ہمارا ضروری ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکات کی وجہ سے واجبات کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو ثواب بات تھے، اس ماہ مبارک رمضان میں اس واجبات کو انجام دینے کا ثواب بیشتر ہو جاتا، بڑھ جاتا ہے۔ سوال تھا آغا قاری مہدی کا کہ قرآن مجید، چھٹے امام کی روایت، صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق صلوات علیہ وسلم علیہ محمد، کہ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں، یہ توجہ رہے، ہماری روحیں پہلے بن گئی ہیں، جسم بعد میں بنے ہیں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا کہ میں تمہارا خالق ہوں, تم میرے مخلوق ہو. چھٹی امام کہتے ہیں اس خالق اور مخلوق کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے جدائی نہ ہو جائے, جیسے صلہ رحمی ہے نا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, صلہ رحمی کرو تاکہ وہ رشتہ باقی رہے, ٹوٹنا نہ پائے. اسی طرح خالق اور مخلوق کا رشتہ باقی رہے, یعنی میرا پرورد عالم میرا خالق ہے, وہ رشتہ میرے ساتھ اس کا برقرار رہے تاکہ عنایت پروردگار عالم, عطا پروردگار عالم, رحمت پروردگار عالم, بخشش پروردگار عالم اس پر نازل ہوتی رہے. چاہتے ہو, چھٹی امام کہتے ہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے 50 آیات کی تلاوت ہر روز کرو. ایک روایت. دوسری روایت جو نبی اکرم کے حوالے سے, جو شخص رات سوتے وقت 10 آیات کی تلاوت کرے گا اس کا نام پروردگار عالم غافلین میں شمار نہیں کرے گا. جو انسان 10 آیات کی تلاوت کیے بغیر رات کو سو جاتا ہے تو اس کا نام پروردگار عالم غافلین میں لکھ سکتا ہے. دو روایت. تیسرا سوال ہے, عدت الدائی میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر مومنین رسول اسلام سے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ قرآن کا دستور عمل کیا ہے؟ توجہ کیجئے, قرآن کا دستور عمل کیا ہے؟ رسول اسلام کہتے ہیں یا ابا الحسن یا امیر مومنین, بندہ اللہ کا بندہ رات سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت کر کے سوئے, یہ قرآن کا دستور عمل ہے, جس کے نتیجے میں 50,000 ملائکہ 50,000 فرشتے اس تلاوت سورہ کل کرنے والے کے لیے استغفار اور مغفرت دعا کریں گے. یہ قرآن کا دستور عمل ہے. اور پھر قرآن زندوں کے لیے آیا ہے, یہ قرآن زندہ ہونے والوں کے لیے آیا ہے, نہ کہ مرنے والے کے لیے صحیح ثواب کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن انسان کی رہنمائی تربیت کے لیے آیا ہے, جیسے ماہ رمضان تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے. آخر میں جواب دیا جائے گا کہ اس ایک مہینے کی خیر و برکت آئندہ مہینوں میں کیا رہے گی, وہ آخر میں بیان کیا جائے گا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ تزکیہ کے لیے. قرآن کے حوالے سے سوال مکمل کر دوں, آخری جملہ کہ قرآن مجید اگر کوئی انسان چاہتا ہے, ماضی کے حال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے, تو وہ جو کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ماضی کی تمام کوتاہیاں درگزر ہو جائے, تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ تمام برائیاں کے جو میں نے عمدن سہون جان بوجھ کر بھول کے انجام دے دی اس کا کفارہ ہو جائے, تو زیادہ سے زیادہ وہ تلاوت قرآن مجید کرے. یہ سب سے آسان نسخہ ہے.
جملوں کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ دشاندر جوادی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ قرآن سے مٹی جب اٹتی ہے جب کوئی مٹی میں جاتا ہے.
ماشاءاللہ. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن کی ویسے بھی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت حاصل ہے, اور چونکہ یہ باہر یہ قرآن کی باہر کا مہینہ ہے چونکہ رمضان المبارک, تو واقعی اس کا حق ہے کہ ہم آج ان سے اس قرآن سے عہد کریں کہ آج اس سے جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ کم از کم 50 آیتیں ہمیں دن کی پڑھنی ہے, یہ کم از کم ہمارا اتنا تو متصل ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو کم از کم اتنا پڑھیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. آگے بڑھتے
یہاں پر ایک جملہ اور بھی بیان کروں کہ اہل علم آپ جیسے کہ روایتوں میں بھی ہے کہ قرآن پڑھیں, لیکن مجتہدین کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے اور بیان بھی کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں قرآن سے انسیت پیدا کرے, وہ اس طرح کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک سورہ رکھ لے کہ آج سے میں یہ سورہ تا زندگی جب تک حیات ہوں جب تک اس سورے کو پڑھوں, پھر اس کی برکات پھر بیان کرتے ہیں کہ جب تک انسان کی جو مشکلات آتی ہیں وہ قرآن پڑھنے سے ہی دور ہوتی ہیں. یعنی آج یہ خود ایک عمل بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مالی مشکلات ہیں, دیگر مشکلات ہیں, جاب نہیں مل رہی ہے, مشکلات ہیں, تو اہل علم اور مجتہدین یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ تلاوت قرآن کریں, اور پھر انسان اپنے اندر یہ چیز تعہد کرے کہ میں آج سے تعہد کرتا ہوں, اپنے آپ سے تعہد کرے کہ ایک روزانہ ایک سورہ, کوئی بھی ایک سورہ انتخاب کرے اپنی زندگی کے لیے, سورہ حشر ہے, سورہ یاسین ہے, پھر اس کے بعد وہ اس کی برکات دیکھے گا تو اس کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو تعہد لیا گیا تھا یا اس کے اثرات, خود ایک بہر ایک عالم دین نے خود مجھے بیان کیا کہ نجف میں جب ہم تھے اس زمانے میں ہمارے لیے بڑی مشکلات تھیں, سن تقریباً 58 57 کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے جب وہ پڑھا کرتے تھے، کہا بہت مشکلات تھی، کام نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور اس کے بعد الحمدللہ پروردگار عالم نے ہماری اس تمام مشکلات کو حل کی.
اجازت دو جی، تلاوت کے حوالے سے مرجع تک آیت العظمہ سے شہاب الدین مرشد نجفی نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے حضرت حجت کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ پنجگہ نماز کے بعد پانچ سورے کی تلاوت مخصوص ہے. ویسے تو کوئی بھی تلاوت کرے، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، مولانا کی بات سے مجھے یاد آیا، اصل میں میں نے اس میں اضافہ کر رہا ہوں، میں نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا، نماز عصر کے بعد سورہ عصر، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تاکید کی گئی ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے عمل کرتا ہے.
بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ، واقعی یہ موضوع خود اتنا دقیق، اتنا زخیم ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے تو ختم نہ ہو، لیکن ہمیں چونکہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں کرنے کی ہیں، جو چیزیں گزارنے کی ہیں، اس میں سے ایک اہم موضوع قرآن کریم سے اپنا تعلق کو بڑھانا، اس سے انسیت کو بڑھانا، جیسے کہ آغا بید ایمانی اور آغا قیل صاحب کی نے فرمایا کہ ہمارا سب سے کم سے کم سب سے پہلا ہمارا عمل شاید یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن، جو اس مہینے کی میں نازل ہونے والی کتاب، دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ، لیکن ہمارا چونکہ ہم امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا اس قرآن پہ ایمان ہے دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ، لیکن ہمارا دستور عمل قرآن مجید ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس ہمیں اپنی انسیت اس کتاب کے ساتھ، کتاب خدا کے ساتھ بڑھائیں، تاکہ جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا جو اس کے فضائل ہیں، جو فیوز ہمیں حاصل ہونے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، وہ دونوں حاصل ہوں. آگے چلتے ہیں، میں واپس سہارا لوں گا حدیث کا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک خدا نے دنوں میں سے جمعے کے دن کو منتخب کیا، یعنی تمام دنوں میں سب سے اہم دن جمعے کا دن ہے منتخب کیا، مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان کو چنا، اور شبوں میں سے سب سے بہترین شب شب قدر کو قرار دیا. یہ بھی اسی ماہ کی ایک اہمیت کی حامل ایک دن ہے جو ہمیں شب قدر کے نام سے مانا جاتا ہے. ایک ایونٹ، ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ کہلاتا ہے اس ماہ مبارک رمضان کا، جس میں ہماری قدر و قضا و قدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. قرآن کریم کے بھی نازل ہونے کی یہی بتایا جاتا ہے کہ یہی شب منظور ہے. تو میں چاہوں گا آغا مہدی ایمانی سے کہ وہ ذرا سا روشنی ڈالے کہ اس خاص دن کے حوالے سے، اس مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہمیں جو عام نارملی ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، عمل انجام دے ہوتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر کوئی خاص چیز آپ بیان کرنا چاہیں.
دیکھیں، ویسے تو ان تین شبوں میں جو خاص شبیں ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اعمال مشترکہ ہیں، وہ تو اپنے مقام پر ہیں جو اعمال انسان انجام دے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مخصوص ہیں، ان اعمال شبوں کے لحاظ سے بھی بعض اعمال مختص کیے گئے ہیں کہ یہ اس رات کو انجام دیے جائیں. ان میں سے ایک چیز ہے کہ انسان بیدار رہے، سب سے پہلا تو اس پوری رات بیدار رہے، اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ انسان مفاتی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، اس میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اعمال میں کہ انسان اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے وہ دعا اپنی آخرت بھی ساتھ ساتھ طلب کرے. صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ انسان یہ دعا کرے پروردگارا، جس طرح دنیا میں انسان اپنے لیے اچھی دعائیں طلب کرتا ہے، کہ آخرت کے لیے بھی انسان اپنے لیے طلب کرے کہ خداوندہ اس کے لیے بخیر و عافیت کرے. اور پیغمبر اسلام کی روایت بھی اسی میں شیخ عباس قمی نے لکھی کہ کسی نے کہا اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا میں حاصل دعا کروں، تو ان میں لکھا ہے، انہوں نے جواب دیا، پیغمبر نے کہا تم اپنے لیے عافیت طلب کرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اہم چیز جو بیان کی گئی وہ ہے علمی مذاکرات، کہ انسان اس رات میں بیٹھ کے اپنے علم میں اضافہ کرے، ایسے افراد کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ روایت میں بھی ہے، وہ طولانی روایت ہے کہ پیغمبر کی روایت ہے کہ انسان کہاں پر بیٹھے، یعنی خود روایت میں آئے کہ انسان جیسے اہل علم کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا. تو علمی مذاکرات جو ایک لکھا گیا ہے کہ علمی مذاکرات اور اپنے علم میں، فقہی علم میں، اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس رات کے اندر صرف یہ نہیں کہ انسان عبادت تو کرے گا اپنے مقام پہ، جو عبادت ہے مشترکہ عبادت وہ بھی انجام دے، اور خصوصاً یہ کہ علمی مذاکرات کرے اور اپنے علم میں اضافہ.
ماشاء اللہ، بالکل، یہ ایک اہم موضوع ہے کہ علمی مذاکرات، اپنے علم میں بڑھانا، اپنے علم، جب علم بڑھتا ہے تو لازمی عمل کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، تو یہ علم کو بڑھانا خود ایک شب قدر کے بہترین اعمالوں میں سے ایک عمل ہے، اس کی طرف مہدی ایمانی نے اشارہ کیا. تو ہمارے پاس یہ سیکنڈ ٹاپک بنتا ہے، نمبر ون ہم نے قرآن کے انسیت پیدا کرنی ہے شب قدر کے اندر دیگر اعمال کے ساتھ، دیگر عبادات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. ہمیں ایک اور چیز اپنے ایک چیز لے کے جانی ہے یہاں سے کہ انشاءاللہ علمی مراکز، علمی مذاکرات کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گے، جیسے کہ ہمارے دروس وغیرہ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے علماؤں کے ساتھ بیٹھ کے اب علمی مذاکرات یا علمی مراحل کو طے کرنا. تیسری چیز جو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے، ویسے بھی دیگر ماہ میں بھی ہے لیکن اس ماہ میں اس کی خاص اہمیت حاصل ہے، وہ ہے اعتکاف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بعثت سے پہلے، یعنی جب اسلام باقاعدہ جس کا جو اسلام ہم جس کے پیرو ہیں اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی ماہ مبارک رمضان جب آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پہ چلے جایا کرتے تھے اور پورا مہینہ معتکف رہتے تھے، اعتکاف میں رہتے تھے، اور جب وہ مبارک مہینہ ختم ہوتا تھا تو پھر جاتے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف اور اس کا طواف کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی اس کی اہمیت حاصل تھی اس ماہ مبارک رمضان کی، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم یہ فعل انجام دیتے تھے، ادروائز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں چاہوں گا عقیل ساقی صاحب سے کہ اس مہینے میں اعتکاف کی، ویسے بھی اعتکاف کی بہت اہمیت ہے لیکن اس مہینے میں اعتکاف کی کیا خاص اہمیت حاصل ہے، اور ہمیں راغب کرنے کے لیے کیا آپ چاہیں گے کہ اس کی کوئی فضیلت؟
اعتکاف نبی اکرم سے پہلے بھی یہ سلسلہ رہا ہے، البتہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک عبادات کی شکل میں معمولی معمولی تبدیلیاں ہوتی رہیں، مثلا روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، مثلا پہلے بیت المقدس کی جانب قبلہ تھا، پھر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہو گیا، پہلے ہزارہا رکعتیں تھیں، پھر مخصوص رکعتیں ہو گئیں، روزہ پہلے خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا اور دیگر طریقوں سے بھی روزہ رکھا جاتا تھا، جناب زکریا نے، جناب یحییٰ علیہ السلام سے پیدائش کے وقت، جناب مریم علیہ السلام علیہا کے لیے، تو یہ نوعیات تھیں۔ اعتکاف جب مکہ و مدینہ کا وجود اس حیثیت سے نہیں تھا جو موجودہ دور میں ہے، یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام کی شکل میں، مسجد نبوی کی حیثیت سے، مگر پھر بھی اعتکاف ان انبیاء علیہ السلام کے دور میں اعتکاف ہوتے رہے، اور پھر قرآن مجید میں وہ آیت سورہ بقرہ ماہ رمضان کی آیت ہے جس کو سنما کلام و طبقہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تلاوت کی کرنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس سے چند آیات کے بعد دعاؤں کا ذکر ہے کہ دعا کی اہمیت پر، پھر حج اور عمرے کا تذکرہ ہے، پھر مقام ابراہیم، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس بیت کو، اس گھر کو پاک کرو سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ وہاں طہارت کون سی طہارت ہے؟ کیا زمین نجیس تھی؟ کیا دیواریں نجیس تھی؟ نہیں، دیواریں بھی پاک تھی، زمین پاک تھی، وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو جناب ابراہیم لے جاؤ یہاں سے پھینک دو، اسے جناب ابراہیم کا لقب کیا، بت شکن، بتوں کو توڑنے والا۔ وہ بتوں کو توڑا گیا، وہاں طہارت کی گئی، پھر وہ وجود بنا، یعنی وہ ماحول بنا، وہ پلیٹفارم قائم کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور رسول علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ اسی وجہ سے اعتکاف اصل جو واجب ہو جاتا ہے جب نیت کرے، جب وہ ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ موجودہ دور میں جہاں کہیں بھی مکہ و مدینہ کے علاوہ جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہ رجحان ہے، امید کی نیت سے، اور ماہ رمضان میں تو بدرج اولا اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن دیگر ماہ میں مثلا ماہ رجب میں 5000 کچھ مساجد میں ایران میں اعتکاف ہوتا ہے 13, 14, 15 رجب کو۔ ماہ شعبان میں، اب تو ماشاء اللہ کراچی میں بھی میں نے سنا اسی سال کہ آخری عشرہ ماہ شعبان کے میں 3 روزہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف روایت جو میں نے پڑھی میرے مطالعے میں آئی، اعتکاف کرنے کے بعد جب وہ مومن باہر نکلتا ہے مسجد سے تو روایت ہے کہ وہ گویا ایسا ہے کہ اس وقت وہ زمین پر پہلی بار قدم رکھ رہا ہے، یعنی ابھی ابھی متولد ہوا ہے، دنیا میں آیا، مکمل طور پہ گناہوں سے پاک، خاص الخاص مہمان، جیسے ہم ضیافت اللہ اس مہینے کو کہتے ہیں، ہم سب، میں اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، اب بتا ہم ایسے مہمان بن تو نہیں پا رہے جیسا وہ میزبان ہے، بس منہ اٹھائے چلے آئے، ہم شادی میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مجالس ہم یہاں بھی آئے سب تیار ہو کے آئے، سب اپنے آپ کو منظم کر کے آئے، لیکن روحانی اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں منظم کیا کہ میں 1435 ہجری ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مہمان میں جا رہا ہوں، ایسے ہم نے تیاری نہیں کی، یہ بھی ایک فریضہ، یہ بھی ایک عنوان ہے جو اب اس مختصر سے ٹاک شو میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ضیافت اللہ مہمان ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے تھی. حالانکہ ائمہ علیہ السلام کی علماء مبلغین مجتہدین فقہا نے بہت ساری باتیں بیان کی. وہ کیا قدورتیں نکال دو, میں نے وربری اندازن 28 چیزوں کو لکھا تھا جس کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کے روزے رد کر دیے جاتے. 28 چیزیں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ان روزوں کو ویلکم کرتا ہے, ہاں لاؤ مجھے ان روزوں کو میں قبول کر لوں. اب یہاں موقع نہیں ملا تو ہم ان جیسے مولانا امیر مومن کا یہ جملہ وہ میم باب میں مثال بیان کیا گیا تھا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہ ملا. اس کا بیس وہی تھا کہ ہمیں وہ کیا کام کرنے کے وہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس نہ رہ جائے. اعتکاف بہت زیادہ فضیلت ہے, اور ویسے نہیں کہتے ہم جیسے آپ کو تعجب ہوگا اور ممکن ہے مجھ سے پہلے آپ تک اطلاع پہنچ چکی ہوں گی. چند سال پہلے میں جب اعتکاف میں درس دینے گیا تو وہاں لوگ, اب کیا میں بیان کروں گی, آپ میں مختلف کھیلوں کے اعضاء لے کے آئے تھے, وہاں بیٹھ کے کھیلنے کے لیے آئے تھے, موبائل میں گیمز لے کے آئے تھے. حالانکہ اعتکاف ان چیزوں کے لیے تھوڑی تھا, اعتکاف کی شرائط ہے, اعتکاف کے با مقصد ہے کہ وہاں کچھ حاصل کرنا ہے, وہاں جا کے گپ شپ کرنا, میسج کرنا, وہ نہیں بلکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. جیسے سوال کیا گیا تھا, مجھے یاد نہیں کون سے چینل پہ آیا تھا اعتکاف کے دوران, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کیا ہے اعتکاف میں, کسی نے مغفرت طلب کی, کسی نے معنویت جملے بیان کیے گئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قرب الہی طلب کی, ہم نے کہا کہ معصوم علیہ السلام کے جوار مل جائے. اب وہ دعا کے اس میں جملہ ہے ویسے, یا عمومی اعمال, ایک شعبہ ماہ رمضان کا یہ مشترکہ اعمال, ان میں ایک ہے دعا, جیسے تلاوت ہر روز تلاوت کرنی ہے, دعا ہر روز ہر وقت 15 گھنٹے حضرت روزہ میں دعا کرنی ہے, راتوں کو دعا کرنی ہے. جس کے خطبہ شعبانی میں آیا تھا کہ اس کے دن عام دنوں سے افضل ہے, اس کی رات عام راتوں سے افضل ہے, اس کی اس مہینے کی ایک رات ایسی کی جو ہزار ہاں مہینوں سے افضل ہے, ان تمام اعمالوں میں آتا ہے کہ وہ دعا کیسی دعا ہونی چاہیے. بس آخری جملہ, وہ دعا کیسی دعا ہونی چاہیے, نواب عربا کی روایت ہے, یعنی چار نائبین ہیں حضرت حجت کے جو خاص تھے, ان میں سے ایک کی روایت ہے کہ وہ دعا کیا مانگنی چاہیے. جب انسان خورما اٹھاتا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے, ایک تو جملہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جو معنی معلوم نہیں ہے مجھے, مثلا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت, یہ جملہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک, یہ جملہ بھی اچھا ہے, نواب عربا میں سے ایک نائب بھی کیا جملہ تھا, یہ کہیں اللہم عجل لولیک الفرج, یا اللہ تیرے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ ہے ایک حقیقی محب, ایک حقیقی منتظر جو واقعی انتظار کر رہا ہے. لفاظی رسمی جملے وہ آیت اللہ عظمیٰ آگئے محمد سے تبا تبا بی بی فاطمہ معصومہ قم کے ذریعے کو بوسہ دے کے روزہ کھولتے, لو میں بھی یہ کام کروں گا, یہ جذباتی جملہ ہے. دل کی کیفیت سے کہنا چاہیے اللہم عجل ولی الفرج, جو محسوس کرتا ہوں کہ آج پھر میں تنہا روزہ کھولوں, میری خواہش تو یہ تھی کہ میں آغا کے ساتھ روزہ افطار کروں. مانوی جملہ یہ, ایسے نہیں مجھے عقیل صاحب نے کہا انہوں نے فلاں مشتے سے, انہوں نے فلاں مشتے سنا تو میں بھی کل سے چوتھا روزہ اس جملے سے روزہ افطار کروں گا, نہیں. دل کی کیفیت کے ساتھ یہ دعائی جملہ ہونا چاہیے, کیا دعا مانگنی چاہیے افطار کے وقت. یہ یقینی بات ہے کہ روزہ دار کے افطار کرنے کے اللہ نے وعدہ کیا کہ دعا مستجاب کر گیا, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, تو یہ دعا تمام دعاؤں پہ حاوی ہے.
بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ. ایک ہمارے